سورة المنافقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صدق الله العظيم. تراوی کے دوران مجھے خیال ہوا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ سورہ جمعہ کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے چار اسماء کیوں آئے ہیں، اس کی وضاحت آگے ترجمے میں ہو جائے گی، لیکن پھر وہ رہ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن فرائض چہار گانہ کا تذکرہ ہوا ہے آیت نمبر دو میں، یتلو علیہم آیاتہ نمبر ایک، ویزکیہم نمبر دو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ نمبر تین، وَالْحِكْمَةَ نمبر چار. ان چاروں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے چار اسماء کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنانا یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی شہنشاہ کا کوئی پروکلیمیشن ہو، اعلان ہو، اور کوئی ڈھنڈورا پیٹنے والا آ کر وہ اعلان اور فرمان جو ہے وہ سنائے، ایسے ہی گویا کہ اللہ کا رسول جو ہے اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے. پھر دوسرا نام وہاں کیا ہے؟ الملک. پہلا نام ملک، بادشاہ کے ساتھ تعلق ہے یہ فرامین کے سنانے کا. القدوس، جیسے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول جو ہے اپنے ساتھیوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کے اندر بھی برے اعمال و اخلاق جو ہیں ان سے ان کے دامن کردار کو دھو دیتے ہیں. تیسرا نام العزیز، زبردست، جو حکم چاہے دے. وہ ہے تعلیم الکتاب، کتاب شریعت کے لیے آتا ہے، یہ حکم ہے، یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ نوامر ہے، یہ واجبات. اور چوتھا نام الملک القدوس السلام، الملک القدوس العزیز الحکیم، حکیم، حکمت والا. وہ تعلیم حکمت ہے چوتھا کام، جو ہے حکمت کا سکھانا. اللہ تعالیٰ بھی حکیم ہے اور حضور بھی حکمت جو ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں. تو ان چار اسماء کا تعلق ان چار فرائض چہار گانا سے ہے. اب آئیے سورہ منافقون کی طرف. دیکھیے، نفاق کے موضوع پر میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ سے. سورہ نساء میں بڑی طویل بحثیں آئی ہیں اور پھر سورہ توبہ میں اس سے بھی زیادہ مفصل باتیں آ چکی ہیں. یہاں گیارہ آیات میں ان کا خلاصہ ہے، اور بہت جامع خلاصہ ہے، بلکہ میں نے میڈیکل ٹرمز استعمال کی تھی. یہ بیماری کیا ہے، اس کی ایتیولوجی کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کی سمٹمیٹولوجی کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے پروگنوسس کا کیا معاملہ ہے، کیا اس کے اندر ہلاکت خیزی کتنی ہے، کتنی کچھ اس کے اندر موت کا خطرہ ہے. پھر یہ کہ علاج کیا ہے، اور علاج بھی دو طرح کا، ایک پریونٹیو اور ایک کیوریٹیو. ایک تو یہ کہ بیماری ہو ہی نہ، ایسا اہتمام کیا جائے حفظان صحت کا، اور ایک یہ کہ اگر بیماری ہو گئی تو اس کا علاج کیا ہے. ان پانچوں موضوعات پر مرض نفاق، اور یہ کہ قرآن مجید نے بھی اس کا لفظ کو مرض کہا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو اس پر یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، اس لیے مجھے مجبوری ہے. بہرحال ان موضوعات پر میرے بڑے مفصل جو ہے لیکچرز موجود ہیں. دو گھنٹے کا میرا ایک ویڈیو ٹیپ جو ہے اس پر انگریزی زبان میں بھی، حقیقت نفاق، میں نے شکاگو میں ریکارڈ کرایا تھا، وہاں بھی مل جائے گا. دو ہی گھنٹے کا یہی تو مل جائے گا پاکستان سے، اور دو گھنٹے کا ہی انگریزی میں حقیقت جہاد پر بھی ہے، دو ہی گھنٹے کا حقیقت شرک پر بھی ہے. یہ مختلف کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں کر چکا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اب آپ لوگ اگر اس کی طرف دلچسپی نہیں ظاہر کرتے تو بہرحال میرا کوئی قصور اس میں نہیں ہے. پہلی چند باتیں جان لیجئے. ایک نفاق تھا شعوری اور ارادی، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں جبکہ وہ اسلام لانے کی کوئی نیت نہیں ہے. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں کہ کچھ یہودیوں نے یہ سازش کی کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ، شام کو واپس کافر ہو جاؤ، تاکہ اسلام کی، ایمان کی جو ساکھ بن گئی ہے وہ ختم ہو جائے. تو گویا کہ اس کے لیے تو بات وہی ہوگی جو سورہ مائدہ میں آئی ہے کہ وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به. وہ داخل بھی ہوئے تو کفر کے ساتھ ہوئے، تو نکل بھی گئے تو کفر کے ساتھ نکل گئے، اور داخلے میں اور خروج میں کوئی ایک لمحہ بھی انہیں ایمان کا نصیب نہیں ہوا. یہ نفاق کی ایک شکل ہے، لیکن یہ بہت شاذ ہے. نفاق جو عام طور پر تھا دور صحابہ میں اور سیرت النبی میں اور جو آج بھی ہے وہ نفاق ہے کس چیز میں؟ جہاد اور قتال کے جو تقاضے ہیں ان سے جی چرانا، اس لیے کہ مال پسند ہے، دولت پسند ہے، اولاد پسند ہے، گھریل گھر پسند ہے، اب ان سب کو چھوڑ کر اور ان سب سے اپنا جو ہے تعلق کمزور کر کے اللہ کے راہ میں جہاد، اپنا وقت لگانا، اپنی قوت لگانا، اپنی صلاحیتیں لگانا، اپنا پیسہ لگانا، یہ آسان نہیں ہے. ولکنکم فتنتم انفسکم، ہم پڑھ چکے ہیں آیت سورہ حدید کے اندر، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا مال اور اولاد کے ساتھ. اگر ضرورت سے زیادہ محبت ہے تو گویا کہ تم نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا. یہ لوگ جو تھے وہ بے ایمانی کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے، ایمان تو لائے تھے کہ ایمان نے ان کو اپیل کیا تھا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ان کی کمزوری تھی، ہمت اور ارادے کی کمزوری تھی. ادھر تقاضا آتا تھا کہ اب نکلو اللہ کی راہ میں یا خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو جان پر بن جاتی تھی. یہ ہے بیماری اصل، یہ اس کا نام ہے روگ بیماری. اس کی بھی پہلی سٹیج وہ ہے کہ جس میں انسان سے کوتاہی ہو جائے تو اعتراف کر لے اور معافی مانگے، اسے ہم کہیں گے ضعف ایمان، نفاق نہیں کہیں گے. اگلی سٹیج یہ آتی ہے کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیں، یہاں سے نفاق. جیسے ٹی وی کی تین سٹیجز ہوتی ہیں تو پہلی سٹیج شروع ہو گئی، جھوٹ بولنا شروع کیا، جھوٹے بہانے. کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوا کہ ہماری تو بات لوگ مانتے ہی نہیں، تو جھوٹی قسمیں کھانے شروع کر دیں. دس از دی سیکنڈ سٹیج آف نفاق، جیسے ٹی وی کی سیکنڈ سٹیج ہے. تیسری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر حضور سے اور صحابہ سے دشمنی ہو گئی کہ انہوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، ہم نہ تو اب ان کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، ساتھ چلنے میں بھی خطرات ہیں، اور اگر نہیں چلتے ہیں تو ہم نکو بنتے ہیں، سب ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ صاحب نہیں گئے جنگ کے لیے، انہوں نے کچھ نہیں دیا، یہ پیسے والے ہیں لیکن انہوں نے کوئی چندہ نہیں دیا. تو اس حوالے سے پھر ان کے اندر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے صادق الایمان لوگوں کے خلاف، اور جو بھی ان کا سربراہ ہو، جو بھی امیر ہو، جو کہ اس وقت خود حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس. یہ تین سٹیجز ہیں. تیسرے سٹیج پر پہنچ کر یہ لا علاج ہو جاتا ہے بس، جو سورہ نساء میں اور سورہ توبہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی، اب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اب اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا. اور یہ کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جو ہیں یہ تو اب آگ کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے. لیکن پہلی دو سٹیجز کے اندر جب انسان رہتا ہے تو توجہ دلائی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، قرآن کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تاکہ ایمان دوبارہ ان کو پورا حاصل ہو جائے اور وہ دوبارہ جو ہے دین کے تقاضوں کو، مطالبوں کو ادا کرنے کے لیے کمر کس لے، تو اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے. اب پڑھیے اس تمہید کے بعد. اذا جا کر منافقون، اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ سے بڑھ کر اور کس کو معلوم ہوگا. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. اب یہ دیکھیں، عجیب جھوٹ ہے، جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے لیکن ہیں جھوٹے. یعنی سچی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس سے بڑا سچ کیا ہوگا، لیکن ہیں جھوٹے، اس لیے کہ اس پر ان کا دلی یقین نہیں ہے. یہ اس تھرڈ سٹیج پر پہنچے ہوئے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، پہلی اور سیکنڈ سٹیج والے نہیں ہیں یہاں پر مخاطب، جو ہے تھرڈ سٹیج پر جو پہنچ چکے ہیں. اب ان کے دل سے وہ ایمان جو ہے زائل ہو چکا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے، جیسے کوئی شیطانی ہو اور اسے جو ہے گھن کھا چکا ہو اندر سے، کھوکھلی اب ہو، کسی بھی وقت مل جائے گی، وہ تو صرف اوپر سے پتری رہ گئی ہے، اندر جو ہے وہ تو پوری کی پوری شتیر کو جو ہے وہ رنگ اس دکھا لیا گھوم ہے. اتخذوا ایمانہم جنتا، اب دیکھیے آگے آئیے، اب وہی تین الفاظ یہاں ہیں. پہلے میں جھوٹا آیا ہے، ان المنافقین لکاذبون، میں نے کہا تھا فرسٹ سٹیج ہوتی ہے جھوٹ کی. اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، تو رک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے جو عمل وہ کر رہے ہیں. ذالک بانہم، یہ آیت بہت اہم ہے اس سورت کی، ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ ایمان لائے تھے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو سازش کے طور پر جنہوں نے اعلان کیا ہو، نہیں، یہ ایمان لائے تھے، حقیقت ایمان لائے تھے. ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، اور وہ کفر بھی کیسے ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہو جاتا، یہ سورہ نساء میں آیت پڑھتے تھے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. تو یہ ذرا آدمی ڈبکیاں کھاتا ہے، کھاتے کھاتے ڈوبتا ہے، ایک دم نہیں ڈوب جایا کرتا. تو انہوں نے اس کے بعد اب کفر کیا ہے، اب ان کے اندر سے ایمان زائل ہو چکا ہے، یہ تیسری اسٹیج میں پہنچ چکے ہیں، ایمان کی کوئی رمق ان کے اندر نہیں ہے. فتب اعلیٰ قروب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، قوم لا یفقہون، اور اب وہ بات کو سمجھ نہیں سکتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، دیل دور ان کے بڑے تھے. اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے ان کی بات سنتے ہیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، یہ تو ایسے ہیں جیسے کہ خشک لکڑیوں کو سہارا دے کر کھڑا کر دیا جائے. ایک تو درخت ہے، کھڑا ہے اپنے بلکیوں پر، خود کھڑا ہوا ہے. ایک خشک لکڑی ہے، وہ خود تو نہیں کھڑی رہتی، اس کو تو آپ نے کئی دیوار کے ساتھ سہارا کر کے کندھے کھڑے کیے ہوئے. یہاں سمبر کل صحت ان آلے ہیں، انہیں اندیشہ ہوتا ہے، ہر کوئی اگر شور ہوتا ہے، کوئی بلند آواز ہوتی ہے تو انہیں اپنے اوپر اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم پر آئی کوئی مصیبت، یعنی اب پر شاید کوئی اعلان ہو رہا ہے کسی باہر نکلنے کا اور کسی جنگی تیاری کا اعلان ہو رہا ہے، تو ان کی جان پر فوراً بن جاتی ہے. ہم العدو، وہی دشمن ہیں. اب یہ ہے اصل بات، ایک دشمن تو آپ کا وہ ہے کہ جو باہر سے آپ پر وار کر رہا ہے، مکے سے چل کر آ رہا ہے فوج لے کر، کبھی 1000 کی لے کر آ گیا، کبھی 3000 کی لے کر آ گیا ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ لے کر آ گیا ہے غزوہ احزاب کے اندر. لیکن یہ ہے کہ ایک دشمن یہ ہے اندر، مارے آستین ہے، یہ آپ کی آستین کے اندر کا سانپ ہے جو اندر دستا ہے. ہم العدو فاحذرہم، تو ان سے بچ کر رہی ہے. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کر دے. انا یوفکون، یہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں، کہاں سے اٹک لیے جا رہے ہیں، یعنی کہاں تک؟ محمد کے قدموں تک اللہ نے انہیں پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی خوش نصیبی، اور یہاں سے آ کر محرومی ہو رہی ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ دو چار ہاتھ جب کے لبے وہاں رہ گیا، قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لگے بام رہ گیا، وہ جنت بالکل ان کے سامنے تھی، حضور کے قدموں میں پہنچے ہوئے ہیں، حضور پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر یہ انجام بد ہے جسے دو چار ہو رہے ہیں. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول استغفار کریں گے، مان لو جا کر کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، آپ بھی معاف فرما دیں، اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیں. جیسے کہ فرسٹ اسٹیج کا میں نے کہا تھا، ضعف ایمان والی بات، فرسٹ اسٹیج نفاق کی نہیں، ضعف ایمان، اس سے صاحب ایمان سے بھی کمزوری ہو سکتی ہے. کعب ابن مالک اور ان کے تین ساتھیوں کا قصہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، اور خاطب ابن ابی بلتاح سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی، جو انہوں نے مخبری کر دی تھی مکے والوں کو کہ حضور جو ہے حملے کی تیاری کر رہے ہیں. تو بڑے سے بڑے آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی تسلیم کر لو، آؤ استغفار کرو، اللہ سے خود بھی کہو معافی، اور رسول سے بھی کہو کہ آپ میرے حق میں اللہ سے استغفار کر لیں. جب ان سے یہ کہا تھا تو اہل ایمان کہتے تھے بھائی آؤ حضور کی خدمت میں چلو، یستغفر لکم رسول اللہ، تو اللہ کے رسول تمہارے لیے اللہ سے استغفار کریں گے. لووا رؤوسہم، تو وہ اپنے سروں کو مٹکاتے، اچھا اچھا نہیں، اچھا نہیں، چلیں گے چلیں گے چلیں گے. رائے کہوں یہ سدون، آپ دیکھتے ہیں رک جاتے ہیں، نہیں آتے آپ کے پاس. وہ مستقبرون، اور یہ سب تکبر کی وجہ سے، کیوں جائیں ہم، کس لیے جائیں ہم، کیوں جائیں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں معافی مانگے. سلام علیہ مستغفرت لہم، اب یہ وہ سخت ترین آیت جو سورہ توبہ میں بھی آئی ہے اور یہاں بھی آئی ہے. اے نبی ان کے حق میں برابر ہے، آپ استغفار کریں ان کے لیے یا نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہر جو دن کو معاف نہیں کرے گا. حضور کی شفاعت سے محروم، حضور کے استغفار سے محروم. ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں سورہ توبہ میں آ چکی ہے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم. اے نبی ان کے حق میں آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ان کے حق میں، تب بھی اللہ انہیں نہیں معاف فرمائے گا. تو اب یہ بات کیا سمجھ میں آئی، ایتیولوجی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال سے جان اور مال کے محبوب ہونے کی بنا پر کرنی کترانا، دس از دی بیسک کاز، اس مرض کا بیسک مرض ایتیولوجی یہ ہے. علامات کیا ہیں؟ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں استکبار کرنا, آپ کی خدمت میں آ کر استغفار کی درخواست کرنے کو اپنی بے عزتی سمجھنا, یہ اس کی علامات ہیں. پروگنوسس کیا ہے؟ ہلاکت, تباہی, بربادی ایسی سخت کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کروائے گا. علامات میں ابھی دو آیتیں اور آ رہی ہیں. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا, یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ خود ہی بھیڑ چھڑ جائے گی, متفرق ہو جائیں گے. وللہ خزائن السماوات والارض, اور حالانکہ آسمان اور زمین کے سارے خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں. ولکن المنافقین لا یفقهون, لیکن منافقین کو اس کا فہم نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. یقولون کہہ رہے ہیں لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منہا الاذل, اب اگر ہمارا مدینہ لوٹنا ہو گیا تو وہاں سے جو عزت والے ہیں ذلیلوں کو کمزوروں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے. وللہ العزت ولرسول ہی وللمومنین, حالانکہ عزت تو کل کی کل اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن منافقین علم نہیں رکھتے. یہ واقعہ ہوا تھا اصل میں غزوہ بنی مصطلق سے واپس آتے ہوئے, وہ دو اشخاص کی لڑائی ہو گئی. ہو جاتا ہے, برتن پھڑکتے ہیں جہاں بھی ہو. ایک انصار جو تھے اور ایک تھے مہاجر. انصاری جو تھے انہوں نے انصار کو بلایا مدد کے لیے, مہاجر جو تھے انہوں نے مہاجروں کو بلایا. ادھر سے وہ آ گئے, ادھر سے وہ آ گئے, اندیشہ ہوا کہ یہاں پہ کوئی جنگ ہو جائے گی. حضور کو خبر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آئے, ابھی تو میں موجود ہوں, میرے ہوتے ہوئے تمہارے اندر یہ جاہلیت کی آوازیں اور پکارے میں سن رہا ہوں. بہرحال آگ ٹھنڈی ہو گئی, معاملہ ٹھیک ہو گیا, درست ہو گیا. لیکن اس کے بعد حضور تو چلے گئے. پھر وہاں عبداللہ ابن ابی نے پھر تقریر کی اور اس نے انصار مدینہ کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو لوگوں, ہے مدینہ کے لوگوں, تم نے ہی ان کے اوپر خرچ کیا, انہیں کھلایا پلایا, انہیں پناہ دی, انہیں مکان دیے, انہیں قیام کی جگہ دی, اور آج ان کی جرتیں اتنی ہو گئی ہیں کہ تمہیں چیلنج کر رہے ہیں, تمہارے مقابلے پہ آ رہے ہیں. بلکہ یہ الفاظ بھی اس بدبخت نے کہے کہ ہمارا حال تو وہی ہو گیا ہے کہ سمن کلبک یا کلک, اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو گے تو شاید کبھی تمہیں کو کاٹے گا. تو ہم نے ان کو کھلا پلا کے جو ہے موٹا کر دیا ہے ان کو مہاجروں کو, اور آج یہ ہمیں کاٹ رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نپنے کفر کفر نہ باشد. اور مزید اس نے یہ کہا کہ اب جب واپسی ہو جائے گی, کیونکہ یہ تو راستے میں سفر میں واقعہ ہو رہا تھا, جب مدینے پہنچیں گے تو ہم طے کر لیں کہ جو عزت والے, عزت والے تو وہ ہیں جو مدینے کے مالک ہیں, پرانے ہیں مدینے کے رہنے والے, اصل عزت ان کی ہے. مالکان دہ تو وہ ہیں, سنز آف دس سوائل تو وہ ہیں, جو آج کی اصطلاح ہے, یہ تو باہر سے آئے ہوئے تھے. اگر ان پر تم ختم نہیں کرو گے تو یہ جو ہے سب ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے. یہ تو تم کھانے کو دیتے ہوئے نا, تب یہ جمع ہوئے ہیں, یہ سارا ان کے ایمان اور جہاد یہ ساری چیزیں جو ہیں ہوا ہو جائیں گی جب انہیں کھانے کو نہیں ملے گا. اور اب جو ہم پہنچیں گے تو وہاں سے جو عزت والے ہیں وہ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال کر باہر کر دیں گے. وہاں ایک نوجوان تھے مہاجرین میں سے, زید ابن ارقم, یا انصاری تھے واللہ عالم, نوجوان تھے, بچے سے تھے. انہوں نے جا کے حضور سے کہہ دیا کہ حضور یہ باتیں عبداللہ ابن ابی نے کہی ہیں. حضور نے طلب فرمایا عبداللہ ابن ابی کو, آ کر جھوٹی قسمیں کھا گیا, حضور بالکل نہیں, آپ اس بچے کی بات پر بات کر رہے ہیں, اس کا کیا اعتبار ہے, خدا کی قسم میں نے یہ باتیں نہیں کہی. اس پر یہ وحی نازل ہوئی کہ جس پر حضور نے کہا کہ لڑکے کے کان سچے ہی تھے, یعنی لڑکے نے جو کچھ سنا تھا زید ابن ارقم نے وہ یقیناً صحیح سنا تھا. تو یہ در حقیقت اس موقع کے اوپر آیات نازل ہوئی. یہ کہتے ہیں ہم الذین, یہی ہے جو کہتے ہیں مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں, یہ مہاجر, حتی ینفضوا, یہ کھانے پینے کو مل رہا ہے, یہ دودھ پینے والے مجنو ہیں, یہ جب کھانے پینے کو نہیں ملے گا خود ہی ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے. وللہ خزائن السماوات والارض, حالانکہ اس بدبخت کو معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کے خزانے کل کے کل اللہ کے اختیار میں ہیں. ولکن المنافقین لا یفقهون, لیکن یہ منافقین جو ہیں انہیں فہم حاصل نہیں ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نکل گئے, اگر ہم پہنچ گئے واپس مدینے, تو جو وہاں پر عزت والے ہیں مدینے والے وہ نکال باہر کریں گے ان مہاجرین کو جو ذلیل ہیں کمزور ہیں. وللہ العزت ولرسول ہی وللمومنون, حالانکہ مومنین, حالانکہ عزت تو کل کی کل اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. ولکن المنافقین لا یعلمون, تو یہ اس کی آپ سمجھیے کہ سمٹمیٹالوجی جو ہے وہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس درجے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ ایسی بھی ہزیان اور بکواس جو ہے وہ کر گزرتا ہے، حالانکہ کلمہ وہ ہے، ایمان کا مدعی ہے، چودھری بن کر کھڑا ہوتا تھا یہ شخص، جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس سے پہلے خود کھڑا ہو جاتا تھا اور کہا لوگوں توجہ سے سننا ان کی بات، یہ اللہ کے رسول ہیں اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے، لیکن حال یہ خاص کر۔ اب اس کے بعد تین آیتوں میں سے ایک میں پریونٹیو جو ہے ٹریٹمنٹ، اس نفاق کی بیماری کی چھوٹ سے کیسے بچو گے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اہل ایمان تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو یہ کرے گا وہ پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کی یاد سے اگر غفلت ہوئی، مال کی محبت دل میں جڑیں پکڑ لے گی، اولاد کی محبت دل میں جڑیں پکڑ لے گی، گھر کی محبت، وطن کی محبت، فلاں محبت، فلاں محبت، فلاں محبت، اور یہ محبتیں پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑ جائیں گی۔ پھر جب بلاوا آئے گا نکلو اللہ کی راہ میں تو تربس ہوں، پھر یہ ہے کہ آدمی گو مگو کے عالم میں مبتلا ہو جاتا، جاؤں یا نہ جاؤں، جاؤں یا نہ جاؤں، چلوں یا نہ چلوں، اسی میں پھر وقت گزر جاتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ دوا میں ذکر الہی، مستقل طور پر اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اگر اللہ دل میں ہوگا، اور میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ ذکر اللہ کا مطلب کیا ہے، استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں موجود رکھنا۔ دل میں اللہ ہوگا تو نفاق نہیں آ سکتا، جب دل میں اللہ نہیں ہے تو پھر شیطان جو ہے وہ اپنی چھوٹ نہیں، حضور نے فرمایا ایک حدیث میں، وہ دل کے اوپر ٹکا کر اپنی، اور وہ اسے پھونکے مارنی شروع کر دیتا ہے، وسوسے کرتا ہے، اور پھر نفاق کی جڑیں وہاں پر جو ہے پختہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا پریونٹیو ٹریٹمنٹ۔ کیوریٹو، اگر روگ یہ شروع ہو گیا ہے، یہ انفیکشن آ گئی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ انفاق، نفاق کا علاج انفاق، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو، اس لیے کہ یہ مال کی محبت ہے کہ جس نے تمہارے اندر نفاق پیدا کیا ہے، لہٰذا اس کا علاج اسی سے ہوگا، جس چیز سے کہ اس کی محبت میں نفاق کا اصل سبب ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ نکال دو اپنے دل سے۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اور خرچ کرو اس میں سے جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آن کھڑا ہو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور پھر وہ یہ کہے کہ پروردگار، کیوں نہیں مجھے تھوڑی دیر کے لیے میری مہلت جو ہے بڑھا دی جاتی، اور میری موت کو ذرا مؤخر کر دیا جاتا۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو پھر میں سب کچھ صدقہ کر دوں گا، سب کچھ دے دوں گا، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں گا، اور بالکل صالح بن جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز مؤخر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کسی کے اجل کو، کسی کے موت کے وقت کو، جبکہ وہ وقت آ جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب دیکھیے جوڑوں جوڑوں کی شکل میں صورتیں آ رہی ہیں، سورہ صف، سورہ جمعہ جوڑا، حضور کا مقصد بعثت، مرکزی آیت سورہ صف، اس کے لیے آپ نے کیسے مین پاور فراہم کی، وہ مرکزی مضمون سورہ جمعہ۔ اگر اس جہاد و قتال سے اعراض کرو گے تو بیماری کون سی آئے گی؟ نفاق۔ اس کا انجام کیا ہے؟ وہ سامنے آ گیا۔ اب نفاق کا اپوزٹ کیا ہے؟ حقیقی ایمان۔ اب یہ ایمان کا موضوع جو ہے، یہ اصل میں تو ہے مکی صورتوں کا، مکی صورتیں جو ہیں اکثر و بیشتر ایمان ہی سے تو بحث کرتی ہیں نا، لیکن یہاں پر 18 آیات کے اندر یہ جامع ترین صورت دے دی گئی ہے حقیقت ایمان کے موضوع پر۔ یہ دو رکوع ہے، پہلے میں 10 ہے آیتیں، دوسرے میں 8 ہے۔ پہلے میں 7 آیتوں میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے، 3 میں دعوت ہے ایمان لاؤ، اور دوسرے رکوع میں 5 آیتوں میں ایمان کے ثمرات اور نتائج اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اور پھر 3 آیتوں میں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی بھرپور دعوت۔ بڑی سائنٹیفک اور بڑی ہی یہ سمجھیے کہ منظم نظم جو ہے اس سورہ مبارکہ کا بہت نمایاں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ لہ الملک، اسی کے لیے ہے بادشاہی، و لہ الحمد، اسی کے لیے ہے حمد، وہو علی کل شے قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فمنکم کافر و منکم مومن، تو کوئی تم میں سے کافر ہے، کوئی مومن ہے۔ پیدا سمجھے سب کو انہوں اسی نے کیا ہے, لیکن کوئی اس کو مان رہا کوئی نہیں مان رہا. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. خلق السماوات والارض بالحق, اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ, تدبیر اور پرپس فل پیدا کیا ہے. وصورکم فاحسن صورکم, اور اس نے تمہاری تصویر کشی کی ہے اور کیا ہی خوبصورت تمہیں بنایا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور اللہ تعالیٰ تو سینوں کے اندر کے مخفی راز اور مخفی حالات سے بھی واقف ہے. یہ چار آیات ہیں سورہ تغابن کے, نوٹ کیجئے, یہ آخری مسبحات میں سے ہے. اس کے بعد جوڑا جو ہے سورہ طلاق کا, سورہ تحریم کا, اس میں تسبیح کا ذکر نہیں ہے, وہ پورا جوڑا جو ہے وہ خالی ہے تسبیح کا ذکر سے. لیکن یہ کہ مسبحات میں سے پہلی تھی سورہ حدید اور آخری ہے سورہ تغابن. وہاں چھ آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا اور توحید کا بیان تھا بہت پرسکوہ انداز میں, یہاں چار آیات میں. اب اس کے بعد دو آیات میں ایمان کی رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے. الم یاتکم نبؤ الذین کفروا من قبل, کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آ چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے کفر کیا تھا؟ قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم شعیب, خبریں سب یاد ہیں یا نہیں؟ فذاقوا وبال امرہم, تو انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا, انکار کا مزہ چکھ لیا, وہ نسیم منسیہ کر دی گئی, تباہ و برباد کر دی گئی قومیں. ولہم عذاب علیم, اور ابھی تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت کا. ایک تو عذاب دنیا میں آیا ہلاک کر دی گئی, اور ایک یہ کہ اصل عذاب جو ہے وہ آخرت میں ہے, عذاب علیم. ذالک بانہ, یہ اس لیے ہوا, کانت تاتیہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح اور روشن تعلیمات کے ساتھ اور واضح اور روشن نشانیوں کے ساتھ, معجزات کے ساتھ. فقالوا بشر یهدوننا, تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ وہ کہتے تھے نا کہ وہ فرشتہ بھیج دیتا اللہ, یہ تو ہم جیسے انسان ہیں, کھانا کھاتے ہیں, بازاروں میں گھومتے ہیں. سورہ الفرقان کے اندر ان کے سارے اعتراضات مکل ہوئے, تو بشر ہمیں کیسے ہدایت دے گا, ہمیں تو ہدایت فرشتہ دے سکتا ہے. فکفروا, بس انہوں نے کفر کیا. وتولوا, اور پیٹھ موڑ لی. واستغنى اللہ, اللہ نے بھی استغنا کا ثبوت دیا. واللہ غنی حمید, اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے. اللہ نے استغنا کا ثبوت دیا کہ کوئی پرواہ نہیں کی, پوری کی پوری قوم کو تہ و بالا کر کے نسیہ منسیہ کر دیا. اب ایک آیت میں آخرت کا ذکر ہے لیکن بڑے پرزور انداز میں ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, یہ زوم ہو گیا ہے, خیال خام ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا, باسِ بعد الموت نہیں ہوگا. قل, کہہ دیجئے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بلا کیوں نہیں, وربی, اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے, لتم آسننا, تم لازمن اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم, اور پھر لازمن تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہوگا. یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس میں دلیل کون سی آئی. انہیں اعتراض تھا کہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا, اٹھایا جائے گا, لازمن اٹھایا جائے گا, میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں اٹھایا جائے گا. تو اس میں دلیل تو کوئی نہیں, یہ ہے اس میں دلیل ایک ہے, اور وہ ہے قسم کھانے والے کی شخصیت. کون قسم کھا رہا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ جو عام انسان کہہ رہا ہے, وہ محمد جس کے بارے میں دشمن بھی کہتا ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. الصادق الامین, یہ خطابات تم نے خود دیے انہیں, وہ کہہ رہا ہے, اور اس ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہے, اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ قلندر ہر سے گویا دیدا گویا, جیسے کہ ان کی دیکھی ہوئی بات کہ وہ کہہ رہے ہیں. پیغمبر ہر سے گویا دیدا گویا, پیغمبر جو کچھ کہتا ہے وہ تو ایسے جیسے کہ اس کا مطلب دیکھا ہوا ہے. اس اصل دلیل ہے شخصیت کی کہ یہ قسم کھا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل بلا وربی, کہہ دیجئے کیوں نہیں, اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے. لتم آسن سما لتنبؤن بما عملتم, تمہیں لازمن اٹھایا جائے گا اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے عمل کیا ہوگا. وذالک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یہ سات آیتوں میں تو ایمانیات ثلاثہ کی نریشن ہوئی ہے. اب دعوت ہے زوردار, فآمنوا باللہ ورسول, یہ فا یہاں بہت معنی خیز, بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. والنور الذی والنور الذی انزلنا, اور اس نور پر کے جو ہم نے نازل کیا ہے. وہ کون سا ہے؟ قرآن مجید جو ہم پڑھ رہے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کہ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع, جس دن کہ وہ جمع کرے گا تمہیں جمع کرنے کے دن, ذالک یوم التغابن, وہ ہوگا ہار جیت کے فیصلے کا دن. جو اس روز جیتا وہ جیتا, جو اس روز ہارا وہ ہارا, چاہے دنیا میں اسے فاقے آتے تھے لیکن اس روز کامیاب ہوا, جنت میں داخل ہو گیا تو کامیاب ہو گیا. اور یہاں چاہے وہ بادشاہ تھا, محل میں رہتا تھا, لیکن وہاں اگر جہنم میں جھونک دیا گیا تو ناکام ہو گیا, باقی ہار گیا. گویا کہ ایک کامیابی کا تصور اس دنیا میں ہوتا ہے, فلاں آدمی بڑا کامیاب ہے, اس نے بڑا بہت ہی اور چھوٹا سا ایک بزنس شروع کیا تھا اور آج وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے, بڑا کامیاب آدمی ہے, فلاں ہے, ان کا ایک مل ہوتا تھا اب دس ملیں ہیں, بہت کامیاب لوگ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ یہ کامیابی اس دنیا کی کامیابی ہے, اصل کامیابی یہ نہیں ہے. یہ ناٹک ہے تین گھنٹے کا, ناٹک میں کسی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں, کسی کو فقیر بنا دیتے ہیں, وہ تین گھنٹے ختم ہو کر وہ اپنا لباس اتار دیتا ہے, بادشاہ والا وہ بادشاہ نہیں ہوتا, اور جو فقیر آدھا اس نے تیسرے اپنے بدن پہ ڈالے ہوئے تو وہ اتار دیتا ہے, وہ فقیر نہیں ہوتا. یہ تو ایک ہے کھیل, بل حیات دنیا اللہ متاع الغرور, دھوکے کا سامان ہے یہ. اور یہ صرف یہ ہے وما یا اللہ حیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ لہو و لعب, یہ تو صرف ایک کھیل کود ہے. تو اصل دن وہ ہے اور اس دن فیصلہ ہوگا کون ہارا کون جیتا. ومن یومن باللہ, جیتنے والے کون ہوں گے, جو ایمان رکھتا ہوگا اللہ پر اور عمل کرے گا نیک, یکفر عنہ سیئاتہ, اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو, ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار, اور داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ 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 ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور ناکامی کیا ہوگی, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جن لوگوں نے جو انکار کیا اور تکذیب کی, جھٹلا دی ہماری آیات, اولئک اصحاب النار خالدین فیہا, وہ ہوں گے آگ والے, رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ, وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ دس آیتیں تھی پہلے رکوع کی, ساتھ میں ایمانیات ثلاثہ, ایمان باللہ اس کی صفات کے ساتھ, پھر نبوت و رسالت کے بارے میں اہم حقیقت, اور پھر آخرت باسِ بعد الموت. اب جو ہے اس ایمان کے کیا ثمرات ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے آم کا درخت ہے تو اس میں آم کا پھل لگنا چاہیے, نیمبو کا پودا ہے تو نیمبو کا درخت لگ, نیمبو کا پھل لگنا چاہیے. یہ جو ایمان ہے اس کے کون سے پھل ہیں, کون کون سے پھل لگتے ہیں اس میں, تو نوٹ کیجئے, کچھ پھل ہیں اس کے باطنی جو انسان کے باطن کے اندر ظاہر ہوتے ہیں, اور کچھ پھل ہیں اس کے ظاہری جو نظر بھی آتے ہیں. پہلا پھل جو ہے باطنی ہے, ما صاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم, نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی یعنی کوئی مصیبت کوئی تکلیف دے شے نہیں آتی انسان پر مگر اللہ کے حکم سے. یہ تو آپ جانتے ہیں, اللہ کے اذن کے بغیر پتا بھی جمش نہیں کر سکتا. اگر آپ پر کوئی شے آئی ہے تو اذن رب کے بغیر نہیں آ سکتی, اور اگر اذن رب کے ذریعے سے آئی ہے تو وہ ہمارا مولا ہے, ہمارا آقا ہے, ہمارا دوست ہے, ہمارا حامی ہے, ہمارا پشت پنا ہے, کہ ہر کے ساتھ ہی داما ریخ قین الفاظ, میرا ساتھی میرے پیالے میں جو ڈال دے وہ اس کا لطف و کرم. شکایت نہیں, راضی مرضائے رب, یہ پہلا نتیجہ ایمان کا, اللہ کی رضا پر راضی. یہ مختلف اشعار اس موضوع پر بڑے پیارے پیارے اشعار ہیں, لیکن یہ کہ وقت نہیں ہے اس کا خیال ہوتا ہے, لیکن یہ کہ خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا, رضائے حق پہ راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا, یوں ہو جائے یوں ہو جائے یوں, اور تم ہوتے کون ہو, تم اللہ کو پڑھانا چاہتے, اتنا سا تمہارا دماغ, شارٹ سائٹڈ تم, اپنے قدموں سے آگے تمہاری نگاہ نہیں جاتی, اللہ یوں کر دے, اچھا آپ پڑھائیں گے اللہ کو کہ کیا کرنا چاہیے. رضائے حق پہ راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا, آرزو کیسی, خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا, ہوا جو یہ ہے اصل سے, رضائے حق پہ راضی برضائے رب. برو کثیر جو پیچا کے خست بود مرا، چوک دہا کے مقام رضا کشود مرا. اقبال کا تو میرا اپنی شان ہوتی ہے، وہ اکبر الہ‌آبادی تھے یا علامہ اقبال ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام جو راضی برضا کا مقام تھا اس پر پہنچا کر مجھے سارے ہست و بود کے چکروں سے نکال، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس نے مجھے نقصان پہنچایا، اس نے مجھے تنگی، کچھ بھی نہیں، سب ختم. جو ہوا میرے رب کے حکم سے ہوا، اس کی مرضی سے ہوا، ذریعہ کوئی بھی بن گیا، اذن رب کے بغیر نہیں ہوا. ٹھیک ہے، قانون میں آپ کا حق ہے، جو بدلہ لینا ہے تو آپ بدلہ لیجئے، لیکن یہ جو پیچ و تاب اندر ہی اندر، اندر ہی اندر بھروں اٹھ رہا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، راضی برض آئے گا. دوسرا پھل جو ہے وہ ہے خارجی، ظاہر ہوتا ہے. واطیع اللہ واطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یہ تو ظاہر بات ہے، نظر آ جائے گا. اللہ کہتا نماز پڑھو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کہتا روزہ رکھو، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کہتا جہاد کرو، جہاد کرو. یہ کیا کہ نماز اور روزہ تو ٹھیک ہے، جہاد نہیں، یہ اپنے پاس رکھے اللہ بھی نہیں. غور طلب بات عطیہ اللہ واطیع الرسول، اور اطاعت جو ہے ٹوٹل اطاعت کا نام اطاعت ہے، پارشل اطاعت، پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس ایٹ آل، اٹس اے موکری آف اوبیڈینس. یہ اطاعت کا استہزاء ہے، اطاعت تو وہی ہوگی جو پوری نہیں ہوگی. عطیہ اللہ واطیع الرسول فإن تولیتم، پھر اگر تم رخ موڑ لو گے، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، تو ہمارے رسول پر تو سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آگے اپنا حساب تمہیں خود فیس کرنا ہوگا. یو ول ہیو ٹو فیس دی گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ. نبی تو یہ کہہ کر فارغ ہو جائیں، اے اللہ تیرا دین، تیری تعلیم، تیرے احکام جو مجھ تک آئے تھے میں نے پہنچا دیے تھے، فارغ بری، اس کے بعد تو آپ کو جواب دہی کرنی ہے. تیسرا پھر باطنی ہے، اللہ لا الہ الا ہو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ وہ ہستی ہو جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کسی کے پاس اختیار نہیں، بس اہل ایمان کو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے، چاہے سارے مادی اسباب و وسائل موجود ہوں، پھر بھی یہ نہ سمجھیے کہ یہ کام میں ضرور کر لوں گا. گاڑی بھی کل ہی سروس کرائی تھی، ٹیورنگ بھی کرائی تھی، پیٹرول کی ٹنکی جو ہے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، میں صبح جاؤں گا، بس یہ صبح جاؤں گا، یہی فتنہ فتنہ اور فساد. یا پڑھتے تھے سورہ کہف میں، اگر انشاءاللہ نہیں کہو گے تو تمہیں گویا کہ اللہ کو بھول گئے تم، تمہارا سارا اعتماد اور توکل اور بھروسہ ان مادی اسباب پر ہے کہ گاڑی ٹھیک ہے، سروس بھی کرا دی تھی، ٹیوننگ بھی کرا لی تھی، اس کی فیل کے اندر خرابی تھی، بیلنسنگ بھی کروا لیا، سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور ٹنکی بھری ہوئی ہے اس کی. نہیں نہیں، اللہ چاہے گا تو محنت کرو، کوشش کرو، جدوجہد کرو، وٹ ایور یو کین ڈو اعدوا لہم ما استطعتم، جتنا ساز و سامان فراہم کر سکتے ہو فراہم کرو، لیکن تکیہ، توکل، بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر. وہ چاہے گا تو ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. سارے اسباب فراہم ہو جائیں، وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا. کوئی سبب موجود نہ ہو، وہ چاہے گا تو ہو جائے گا. جب تک یہ یقین نہیں اللہ پر ایمان کا ہوا، ہمارا ایمان تو مادے پر ہے، ہم مادہ پرست ہیں، ہمارا معبود مادہ ہے، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل مادی اسباب و وسائل پر ہے. چوتھی چیز، اب یہ تو تین چیزیں ہوئی ہیں جو انسان کے احساسات میں انفرادی سطح پر، راضی برضاء رب نمبر ایک، توکل اللہ پر نمبر دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اب ہر شخص دنیا میں جو ہے دو چیزوں کے اندر وہ گرا ہوا ہے لا محالہ، ایک رشتے دار جن میں سب سے بڑھ کر بیوی یا بیوی کے لیے شوہر اور اولاد، ان کی محبت، یہ محبت کی چاشنی اللہ نے نہ رکھی ہوتی تو تمدن کا ہنگامہ ہی نہ ہوتا، کون شادی کرتا اور کون گھر گرستی کی زندگی اختیار کرتا اور کون اپنے ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے ہمالیہ جیسا اٹھاتا، کوئی بھی نہیں. یہ محبت رکھی ہے اللہ کی، لیکن اسی محبت میں خطرہ ہے، ریڈ لائٹ، یہ محبت اگر ذرا حد اعتدال سے بڑھ گئی, یہی تمہیں روک لے گی اللہ کے راستے سے, تب یہ محبت دشمنی بن جائے گی تمہارے لیے, یہ محبت نہیں رہے گی. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یہ بات کہیں قرآن مجید میں اور نہیں آئی ہے. اہل ایمان, تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں, ان کی محبت کی وجہ سے تم حرام خوری کرنے پر آمادہ ہوتے ہو. بیوی کی فرمائشیں پوری کرنی ہے, اچھے سے اچھا لباس دینا ہے اسے, ہر شادی پر نیا جوڑا نہ ہو, ہر تقریب کے لیے نیا جوڑا نہ ہو تو بیوی سر کو آ جائے گی, اور بچوں کی تعلیم ہے, فلاں سکول میں داخل کرنا ہے, فلاں میں کرنا ہے, اچھے سے اچھے میں, تو کیا کریں, حلال پر تو گزارا نہیں ہوتا تو حرام کیوں نہ کرے. 99% سرکاری ملازم اسی وجہ سے حرام خوری نہیں کرتا. حضور نے فرمایا بڑا ہی احمق اور نادان ہے وہ شخص جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی. اس وقت تو یہ معلوم ہوتا ہے میرے جگر گوشے ہیں, میرے جسم کے ٹکڑے ہیں, کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوگا منفی گرہ ہوں ڈگری میں, اور ہوں یہ اور ہے, میں نے اس کی دنیا بنائی اپنی آخرت برباد کر لی. بڑی اہم آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ہر وقت ہی لڑائی دنگا فساد ہی رہے گھر کے اندر. اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو تو ان اللہ غفور رحیم, فإن اللہ غفور رحیم, تو اللہ بھی تو غفور رحیم ہے. بی آن دی الرٹ, پورے طریقے سے چوکس رہو کہ تمہاری کہیں نہ سمجھی میں, غفلت میں, یہ محبت جو ہے اولاد کی اور مال کی, یہ ایک حد سے آگے نہ بڑھ جائے. بس اسے اس کی جگہ پر رکھو. اللہ یہ نہیں کہتا کہ محبت نہ کرو, نہیں کرو, بیوی سے کرو, اولاد سے کرو. محبت کی شیرینی ہونی چاہیے گھریلو زندگی کے اندر, وہ مٹھاس ہوتی ہے. لیکن اللہ کی محبت, احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, وہ آیت پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے, پھر تباہی ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے حریت فتنہ ہے, انہی کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جا رہا ہے, انہی کی وجہ سے تم رکتے ہو, اللہ کی راہ میں آگے نہیں بڑھتے, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر. یہ پانچ آیتیں ہو گئی, پانچ پھل بتائے ہیں. راضی برضائے رب, توکل صرف اللہ پر, اطاعت اللہ کے اس کے رسول کی, اطاعت کاملہ, بیویوں اور اولاد کی محبت کو ایک حد سے آگے نہ بڑھنے دینا, اور مال اور اولاد, اولاد بھی چونکہ اسٹ بن جاتی ہے نا, بڑھاپے کے اندر سہارا بنے گی تو مال کے ساتھ بھی اس کو دوبارہ لے آئے, ان دونوں کو بھی کہیں اپنے پاؤں کی بیڑی نہ بننے دینا, یہ بیڑیاں بن کر پڑ جائیں اور نکلنے نہ دیں اللہ کے راہ. اب اس کے اوپر جو فا کے ساتھ یہ دعوت ہے, فتقوا اللہ ما استطعتم, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہو, واسمعوا واطیعوا, اور سنو اور اطاعت کرو. یہ کس کو سننا اور اطاعت کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت آ چکی پہلے, رسول کی اطاعت آ چکی پہلے, یہ ہے نظم و جماعت کے اندر. اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے لیے جو جماعت بنائی ہے, جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہو, اس نظم و جماعت کے اندر سم و اطاعت کا ڈسپلن اگر نہیں ہوگا تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. فاسمعوا واطیعوا, سنو اور اطاعت کرو. وانفقوا خیرا لانفسکم, اور خرچ کر دو, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. کوئی تحریک نہیں چل سکتی مالی وسائل کے بغیر. اپنا مال لگاؤ, کھپاؤ, خرچ کرو, دو. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور جو اپنے جی کے لالے سے بچا لیا گیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو وہی ہوں گے فلاح پانے والے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم, اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے تو اللہ وہ تمہارے لیے دگنا چوگنا کرتا رہے گا. ویغفر لکم, اضافی طور پر تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا. واللہ شکور حلیم, اللہ بڑا قدر افزائی فرمانے والا ہے, حلیم بھی ہے. نہیں دیتے ہو تو فوراً پڑتا نہیں, تمہاری گردن نہیں ناپتا, فوراً تمہیں مہلت دیتا ہے. اور دیکھ لو اور